السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ خاص خاص خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں وبا سے مزید 55 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد کرونا وائرس کے 22 ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 9,929 ہو گئی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کی جانب سے منظور کردہ $2300 ارب کے کرونا ریلیف اور حکومتی اخراجات کے بل پر دستخط کر دیے۔ عالمی ادارہ صحت نے وباؤں کے لیے تیاری کا پہلا بین الاقوامی دن مناتے ہوئے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ خود کو ناگزیر عالمی وباؤں کے لیے تیار کریں۔ اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی یورپ کے لیے پروازوں کے لیے اجازت نہیں مل سکی۔ یورپی یونین سیفٹی ایجنسی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی یورپ میں پروازوں کی عارضی اور مشروط بحالی سے معذرت کر لی۔ پی آئی اے آفیسرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کے سیفٹی ایشوز کی وجہ سے یہ پابندی جاری ہے، پی آئی اے حکام اسے دور کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکے۔ دوسری جانب سعودی حکام نے سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے یکطرفہ پروازیں چلانے کی اجازت دے دی۔ پی آئی اے کے جہازوں پر پابندی کی وجہ سے پی آئی اے نے اپنے بڑے 777 جہاز کارگو کے لیے لیز پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے علاقے شارد میں گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز کے چیک پوسٹ پر حملے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ واقعے میں 7 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے تھے۔ واقعے کے بعد شارد شہر اور نواحی علاقوں میں مقامی شہریوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ افغانستان کی اعلی کونسل برائے مفاہمت کا کہنا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت کا آئندہ دور 5 جنوری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگا۔ دوسری جانب اتوار کے روز قومی مفاہمت کی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے صدر غنی سے ملاقات کی، جس میں بین الافغان مذاکرات کے آئندہ دور کے مقام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے بعد افغان صدر کے دفتر کی طرف سے ایک ٹویٹ میں بتایا گیا کہ صدر غنی نے اس موقع پر افغان حکومت کی طرف سے بات چیت کے دوسرے مرحلے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد کو افغانستان کے بعض سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں کے مبینہ طور پر منفی بیانات پر تشویش ہے۔ حال ہی میں افغان طالبان کے وفد کے دورہ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ طالبان کے رہنما ملا عبدالغنی برادر کی ویڈیوز منظر عام پر آئی تھیں، جس پر افغان وزارت خارجہ نے پاکستان میں تمام طالبان رہنماؤں کی مبینہ موجودگی کو افغانستان کی قومی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے پاکستان سے اپیل کی تھی کہ وہ باغی عناصر کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغان وزارت خارجہ کے بیان کا حوالہ دیے بغیر کہا کہ ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کھلے عام الزام تراشی نہ صرف افغان امن عمل بلکہ باہمی تعاون کے فروغ کی مشترکہ کوششوں کے لیے باعث سے نقصان ہوگی۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں ملک کی پہلی ڈرائیور لیس یا بغیر ڈرائیور والی میٹرو ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین مجنٹا لائن نامی روٹ پر شروع کی گئی ہے اور دوسرے روٹس پر بھی جلد ہی بغیر ڈرائیور والی ٹرینیں شروع کر دی جائیں گی۔ وزیر اعظم مودی نے سفر اور شاپنگ سمیت کئی مقاصد میں استعمال ہونے والے ایک کارڈ یعنی نیشنل کامن موبیلٹی کارڈ کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کی جانب سے منظور کردہ $2300 ارب کے کرونا ریلیف اور حکومتی اخراجات بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ حال ہی میں کانگریس کی جانب سے منظور کیے گئے اس بل کو صدر ٹرمپ نے تضیق قرار دیتے ہوئے اس میں بعض ترامیم کی تجویز دی تھی۔ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن رہنماؤں نے کئی ماہ سے جاری مذاکرات کے بعد اس بل پر اتفاق کیا تھا۔ $2300 ارب کے اس حکومتی بل میں $900 ارب کا کرونا وائرس ریلیف پیکج بھی شامل ہے۔ امریکہ میں ہیلتھ آفیشلز کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے جس میوٹیشن نے برطانیہ کے بعض حصوں میں تشویش کی لہر دوڑائی ہے، ضروری نہیں کہ امریکہ میں لوگوں کے لیے اس سے زیادہ بیماری میں شدت کا باعث بنے جتنا کہ لوگ پہلے سے موجود کرونا وائرس سے متاثر ہو سکے ہیں یا یہ کہ ویکسین اس پر اثر نہ کرے۔ لیکن امریکہ میں وبائی امراض کے ماہر نے اتوار کے روز خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی اس نئی قسم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس شخص کی شناخت 63 سالہ اینتھنی کوئن وارنر کے طور پر کی ہے، جس نے کرسمس کو الگ صبح ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول کے تجارتی علاقے میں گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ حکام نے اتوار کو نیشول میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ وارنر نے یہ واردات اکیلے انجام دی اور اس کارروائی کا مقصد تاحال معلوم نہیں ہو سکا۔ ان خبروں کی تفصیلی رپورٹیں آپ نیوز شو میں سنیے گا۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے رپورٹیں بھی پیش کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے ملنے والی اس رپورٹ سے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی یورپ کے لیے پروازوں کی اجازت نہیں مل سکی۔ یورپی یونین سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کی یورپ میں پروازوں کی عارضی اور مشروط بحالی سے معذرت کر لی ہے۔ پی آئی اے آفیسرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کے سیفٹی ایشوز کی وجہ سے یہ پابندی جاری ہے۔ پی آئی اے حکام اسے دور کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکے۔ دوسری جانب سعودی حکام نے سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے یک طرفہ پروازیں چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ پی آئی اے کے جہازوں پر پابندی کی وجہ سے پی آئی اے نے اپنے بڑے جہاز ساتھ ساتھ سات جہاز کارگو کے لیے لیز پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا۔
پاکستان کی قومی ایئر لائن کی مشکلات بدستور جاری ہیں اور یورپی یونین سیفٹی ایجنسی ایاسا کی جانب سے پی آئی اے انتظامیہ کو ان کے ارسال کردہ ایک خط کا جواب موصول ہو گیا، جس میں پی آئی اے نے ایاسا سے پروازوں کی عبوری اجازت مانگی تھی۔ ایاسا نے خط میں کہا کہ ایاسا کا قانونی دائرہ کار کسی بھی تھرڈ کنٹری آپریٹر کو عارضی یا مشروط اجازت دینے کا امکان فراہم نہیں کرتا۔ ہمارے ماہرین نے پاکستان کے حفاظتی انتظام کے نظام کو بہتر بنانے کے اصلاحی کارروائی سے متعلق تمام مواد اور اضافی معاون دلائل کا جائزہ لیا ہے۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے سرٹیفیکیشن اور نگرانی کی کارکردگی میں عدم اعتماد کا پہلو پایا جاتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر یورپی یونین کمیشن کے ذریعے ہونے والی تحقیقات پی آئی اے کے یورپ میں فضائی آپریشن کو معطل کرنے کا باعث بنی۔ پی آئی اے پروازوں کی بحالی کے لیے سی اے اے پاکستان کا سیفٹی آڈٹ ناگزیر ہے۔ اس بارے میں پی آئی اے آفیسرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل صفدر انجم نے کہا کہ پی آئی اے میں سیفٹی پر کمپرومائز کیا جا رہا ہے۔ پی آئی اے کی یورپی ممالک بالخصوص لندن کی پروازوں پر پابندی کے باعث رواں سال 30 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا، جس کی وجہ سے پی آئی اے حکام نے ایاسا کو خط تحریر کیا تھا، جس میں عارضی اور مشروط پروازوں کی اجازت دینے کا کہا تھا۔ لیکن سیفٹی آڈٹ نہ ہونے اور پائلٹس کی جعلی ڈگریوں اور جعلی لائسنس ایشو کی وجہ سے پروازوں پر پابندی برقرار رکھی گئی ہے، جس کے ہٹنے کا فی الحال امکان نظر نہیں آ رہا۔ ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ کہتے ہیں کہ ہم نے خود کو ہر قسم کے آڈٹ کے لیے پیش کیا ہے۔
پی پی آئی نے ایاسا کے کنسرن کو سیٹسفائی کر دیا اور اس کے بعد وی ور ایکسپیکٹ وی ہیو ایکچولی پریزنٹڈ آور سیلف فار ان انڈیپینڈنٹ آڈٹ آف ایاسا۔
پی آئی اے کے سیفٹی آڈٹ کے ساتھ بطور ریگولیٹر سول ایویشن اتھارٹی کا پائلٹ لائسنس اور دیگر امور پر آڈٹ ہونا باقی ہے، اور اب تک تیاری مکمل نہ ہونے کی وجہ سے پی آئی اے کی پروازوں سے پابندی ہٹنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے علاقے شارق میں گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز کے چیک پوسٹ پر حملے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کریں گے۔ افغانستان کی اعلی کونسل برائے مفاہمت نے کہا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت کا آئندہ دور 5 جنوری کو قطر کے دارالحکومت دوحا میں ہوگا۔ دوسری جانب اتوار ہی کے روز قومی مفاہمت کی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے، جس میں بین الافغان مذاکرات کے آئندہ دور کے مقام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا، جس کے بعد افغان صدر کے دفتر نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ صدر غنی نے اس موقع پر افغان حکومت کی طرف سے بات چیت کے دوسرے مرحلے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد کو افغانستان کے بعض سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں کے مبینہ طور پر منفی بیانات پر تشویش ہے۔ حال ہی میں افغان طالبان کے وفد کے دورہ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ طالبان کے رہنما ملا عبدالغنی برادر کی ویڈیوز منظر عام پر آئیں، جس پر افغان وزارت خارجہ نے پاکستان میں طالبان رہنماؤں کی مبینہ موجودگی کو افغانستان کی قومی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے پاکستان سے اپیل کی کہ وہ باغی عناصر کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دے جو مبینہ طور پر جنگ اور خونریزی کو جاری رکھنے پر اصرار کرتے ہیں۔ تاہم پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغان وزارت خارجہ کے بیان کا حوالہ دیے بغیر کہا کہ ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کھلے عام الزام تراشی نہ صرف افغان امن عمل بلکہ باہمی تعاون کے فروغ کی مشترکہ کوششوں کے لیے بھی باعث سے نقصان ہوگی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان کی اعلی کونسل برائے مفاہمت کے ترجمان فریدون خازون نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کا آئندہ دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگا۔ اور اس بات کا فیصلہ ان کے بقول افغانستان کی لیڈرشپ کونسل نے کیا ہے۔ دوسری جانب اتوار کو قومی مفاہمت کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی، جس میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے آئندہ دور کے مقام کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا، جس کے بعد افغان صدر کے دفتر نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ صدر غنی نے اس موقع پر افغان حکومت کی طرف سے بات چیت کے دوسرے مرحلے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان رواں سال ستمبر میں بین الافغان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوا اور یہ مذاکرات کئی ہفتوں تک جاری رہے۔ اوفریکین نے بات چیت کا ایجنڈا طے کرنے کے لیے قواعد و ضوابط وضع کرنے کے بعد بات چیت میں تین ہفتوں کے وقفے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بات چیت کا آئندہ دور 5 جنوری کو ہوگا۔ بعد ازاں افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ایک بیان میں کہا کہ بین الافغان مذاکرات کا آئندہ دور افغانستان میں ہونا چاہیے۔ صدر غنی نے اس کے ساتھ طالبان کو یہ بھی پیشکش کی کہ افغان حکومت طالبان سے افغانستان کے کسی بھی علاقے میں مذاکرات کرنے پر تیار ہے، لیکن افغان صدر اشرف غنی کی اس پیشکش پر باوجود کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ ان کے بقول یہ پہلے ہی سے یہ طے تھا کہ بین الافغان مذاکرات کسی غیر جانبدار مقام پر ہوں گے۔
یہ تو میرے خیال میں ناقابل یقین تھا کہ یہ مذاکرات افغانستان میں ہوں گے۔ اگر کوئی پیش رفت ہو جائے مذاکرات میں، معاہدے کے قریب پہنچ جائیں، پھر ممکن ہے کہ آخری دور یا دستخط کرنے کے لیے افغانستان میں اکٹھے ہوں، کیونکہ ویسے بھی صلح ہو چکی ہوگی یا ہونے والی ہوگی، لیکن ان حالات میں جو وہاں پہ اتنے حملے ہو رہے ہیں، تشدد ہے اور بھروسہ نہیں ہے آپس میں، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ مذاکرات افغانستان میں ہوں گے۔
دوسری جانب پاکستان نے افغانستان میں پائیدار امن و استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد کو افغانستان کے بعض سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں کے مبینہ طور پر منفی بیانات پر تشویش ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں افغان طالبان کے وفد کے دورے پاکستان کے دوران افغان طالبان کے ساتھ طالبان کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر کی ویڈیوز منظر عام پر آئیں، جس پر افغان وزارت خارجہ نے مبینہ طور پر پاکستان میں تمام طالبان رہنماؤں کی موجودگی کو افغانستان کی قومی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کابل نے اسلام آباد سے اپیل کی کہ وہ باغی عناصر کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دے، جو مبینہ طور پر جنگ اور خونریزی کو جاری رکھنے پر اصرار کرتے ہیں۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کابل کے بیان کا حوالہ دیے بغیر کہا کہ ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کھلے عام الزام تراشی نہ صرف افغان امن عمل بلکہ دونوں ملکوں کے باہمی تعاون کے فروغ کی مشترکہ کوششوں کے لیے بھی باعث نقصان ہوگی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان تواتر سے اس بات پر زور دیتا آ رہا ہے کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس معاملات کو متعلقہ دو طرفہ فورم اور چینل کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق اس کے لیے افغانستان پاکستان ایکشن پلان کے تحت ایک ادارتی فورم بھی موجود ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ جب بین الافغان مذاکرات کا ان کے بقول نازک مرحلہ شروع ہونے والا ہے تو فریقین کو الزام تراشی سے گریز کرتے ہوئے افغانستان میں پائیدار امن و استحکام کے لیے حقیقت پسندی اور دانش پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے ترجمان فریدون خوازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ COVID-19 کے باعث امن بات چیت کا دوسرا دور دوحا میں منعقد ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ متعدد ملکوں نے امن بات چیت کی میزبانی کی پیشکش کی تھی، تاہم یہ بات چیت دوحا میں منعقد کرنے کا ہی فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کی لیڈرشپ کمیٹی نے افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ ایجنڈے میں شمولیت کے لیے طالبان کی طرف سے پیش کردہ نکات پر طالبان ٹیم کے ساتھ بات چیت کرے۔ افغان صدر کے ترجمان کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ابتدائی بات چیت کے لیے دوحہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ امن مذاکرات مزید تاخیر کا شکار نہ ہوں۔ افغانستان میں امن کے امور سے متعلق وزارت کی ترجمان ناجیہ انوری نے کہا کہ افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم اس وقت افغانستان کے اندر سیاستدانوں اور سوسائٹی کے سرکردہ رہنماؤں سمیت مختلف فریقوں سے صلاح مشورے کر رہی ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ہلمند صوبے کے نوا ضلع میں افغان فضائیہ کے حملوں میں القاعدہ کے کم از کم 11 آپریٹرز اور 2 سینئر طالبان ہلاک ہو گئے۔ القاعدہ کے یہ جنگجو ہلمند میں طالبان کو بم تیار کرنے کی تربیت دیتے تھے۔ ہلمند صوبے میں القاعدہ جنگجوؤں کا سہولت کار مسعود احمد ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ نائب ترجمان فواد امان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ القاعدہ کے ارکان طالبان کی صفوں میں کام کر رہے ہیں اور طالبان کے ساتھ مل کر افغان سیکورٹی افواج کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں۔ اور آئیے اب آپ کو کوئٹہ سے ملنے والی رپورٹ سنواتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے علاقے شارق میں گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز کے چیک پوسٹ پر حملے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس واقعے میں 7 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے تھے۔ واقعے کے بعد شارق شہر اور نواحی علاقوں میں مقامی شہریوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ تفصیل کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں گزشتہ روز فرنٹیئر کور کی چیک پوسٹ پر حملے کے نتیجے میں 7 اہلکار مارے گئے تھے۔ واقعے کے بعد شارق شہر اور نوائی علاقوں میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ مقامی شہریوں کے مطابق شارق میں فورسز پر حملے کے بعد فضا میں ہیلی کاپٹرز اور پہاڑی علاقوں میں فورسز کی نقل و حرکت بھی دیکھی گئی ہے۔ مقامی شہری فاروق سنزر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ روز کے واقعے کے بعد شارق شہر میں فورسز کی بڑی تعداد نظر آتی ہے، جبکہ کوئٹہ سے شارق اور ہرنائی جانے والے راستوں پر بھی سیکیورٹی فورسز نے چیکنگ سخت کر دی ہے۔
پہاڑوں اور اسی طرح کلیوں کے اندر اس طرح کی جو آپریشن شروع ہے، وہاں پہ جو ہے بقول ان کے ان لوگوں نے کافی مقدار میں اسلحہ اور بڑا جو ہے اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ یہاں پہ جس جگہ جگہ پہ چیکنگ ہو رہا ہے، چترلیس کی جو چیک پوسٹ ہے وہاں پہ بالکل چیکنگ ہو رہا ہے، اور تقریباً یہی چیک پوسٹ ہے وہاں پہ شارق میں بھی اسی طرح ہے کہ وہاں پہ بھی چیکنگ ہو رہا ہے۔ شہر کے اندر بالکل اب تو بالکل خاموشی ہے، وہاں پہ بالکل مقامی لوگ بالکل زیادہ خوف زدہ ہے۔
گزشتہ روز بھی سیکیورٹی فورسز پر حملے کے بعد پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISBR کی جانب سے جاری کیے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے خلاف سرچ آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ دوسری جانب اس واقعے کی ذمہ داری بلوچستان میں کلدم عسکری تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کر لی ہے۔ BLA کے ترجمان جنید بلوچ نے نامعلوم مقام سے مقامی آن لائن جریدے دی بلوچستان پوسٹ کو بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں نے بولان کے علاقے شارق جالوان کے مقام پر پاکستانی فوج کے ایک قافلے کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنا کر فوج کے 2 اہلکار ہلاک کیے، جبکہ فوجی کیپٹن سمیت 7 اہلکار زخمی کر دیے۔ اس حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی قبول کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں نے اس سے قبل سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور 11 اہلکاروں کو ہلاک کیا۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں ملک کی پہلی ڈرائیور لیس یا بغیر ڈرائیور والی میٹرو ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین مجنٹا لائن نامی روٹ پر شروع کی گئی ہے اور دوسرے روٹس پر بھی جلد ہی بغیر ڈرائیور والی ٹرینیں شروع کر دی جائیں گی۔ وزیر اعظم مودی نے سفر اور شاپنگ سمیت کئی مقاصد میں استعمال ہونے والے ایک کارڈ یعنی نیشنل کامن موبلٹی کارڈ کا بھی آغاز کیا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ورچوئل پروگرام میں بغیر ڈرائیور والی میٹرو ٹرین کا افتتاح کرنے کے موقع پر کہا کہ اس کامیابی کے ساتھ بھارت دنیا کے ان چنیدہ ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جہاں یہ سہولت موجود ہے۔ یہ ٹرین فی الحال جنک پوری ویسٹ سے بوٹینیکل گارڈن کے درمیان چلے گی اور 37 کلومیٹر کا سفر طے کرے گی۔ اس کے بعد پنک لائن پر بھی، جو کہ 57 کلومیٹر طویل ہے، اس کو شروع کیا جائے گا۔ اس میں 2280 مسافر سفر کر سکیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 95 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ اس میں ڈرائیور کا کیبن نہیں ہوگا۔ اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر ریلوے ٹریک پر کوئی چیز پڑی ہے تو یہ 50 میٹر پہلے ہی رک جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس ٹرین کا افتتاح یہ دکھاتا ہے کہ بھارت کس طرح تیزی کے ساتھ اسمارٹ سسٹم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہلی میں پہلی میٹرو ٹرین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ 2014 میں صرف 5 شہروں میں میٹرو ریل تھی، آج 18 شہروں میں میٹرو ریل کی خدمات فراہم ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2025 تک اسے 25 سے زائد شہروں میں پہنچا دیا جائے گا۔ 2014 میں یومیہ 17 لاکھ افراد اس کی سواری کرتے تھے، آج 85 لاکھ افراد یومیہ اسے سفر کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیگر شہروں میں میٹرو ریل کی خدمات پر بھی روشنی ڈالی اور بتایا کہ واٹر میٹرو پر بھی کام شروع ہو گیا ہے۔
جن شہروں میں بڑی واٹر باڈی ہیں وہاں کے لیے اب واٹر میٹرو پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس سے شہروں کو बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही उनके पास मौजूद द्वीपों के लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकेगा। कोची में यह काम तेजी से चल रहा है।
बगैर ड्राइवर वाली ट्रेन पूरी तरह ऑटोमेटेड यानी खुदकार होगी। इसमें इंसानी मुदाखलत कम से कम है और यही वजह है कि इंसानी गलतियों का भी इम्कान कम हो गया है। रोजाना मेट्रो ट्रेन से तकरीबन 50 किलोमीटर का सफर करने वाले एक सारिफ मोहम्मद मजहर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि वो बरसों से बजरिए मेट्रो ही अपने दफ्तर जाते हैं। बहुत से लोग अपने घरों से मेट्रो स्टेशन तक अपनी कार से आते हैं और फिर वहाँ कार पार्क करके मेट्रो में सवारी करते हैं।
मेट्रो ड्राइवर का जो है मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह हुआ है, इससे जो है बहुत मतलब एक्सीडेंट का खतरा भी कम है। दूसरी ये है कि बहुत सहूलत है मेट्रो से, जाम आम से भी निजात मिल जाती है, भीड़ भाड़ भी कम होती है मेट्रो में, इससे सफर में बहुत आसानी है। आदमी जो है गंदे सफर जो है आसानी से सफर जो है आधे घंटे में कर सकता है, बसों में थकते खाने से जो है ये बेहतर है।
इस मौके पर वजीर आजम ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC का भी आगाज किया। अभी ये सहूलत सिर्फ दिल्ली एक्सप्रेस एयरपोर्ट लाइन पर दस्तयाब है, लेकिन 2022 तक तमाम रूट्स पर ये सहूलत दस्तयाब हो जाएगी। इस सहूलत के तहत एक ही कार्ड से मुल्क में कहीं भी सफर किया जा सकेगा। इसके अलावा इससे खुर्दा शॉपिंग की जा सकेगी और पैसे भी निकाले जा सकेंगे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की जानिब से मंजूर करदा $2,300 अरब के कोरोना रिलीफ और हकूमती अखराजात बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। हाल ही में कांग्रेस की जानिब से मंजूर किए गए इस बिल को सदर ट्रंप ने तस्हीक करार देते हुए इसमें बाज़ तरामीम की तजवीज़ दी थी। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन रहनुमाओं ने कई माह से जारी मुज़ाकरात के बाद इस बिल पर इत्तेफाक कर लिया था। $2,300 अरब के इस हकूमती बिल में $900 अरब का कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज भी शामिल है। असद नज़ीर की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
बिल पर सदर ट्रंप के दस्तखत का इम्कान उस वक्त रोशन हुआ जब सदर ने इतवार की शब को एक ट्वीट में कहा कि कोरोना रिलीफ बिल के सिलसिले में खुशखबरी, मजीद मालूमात कुछ देर बाद। वादा है कि अगर सदर ट्रंप बिल पर दस्तखत न करते तो पीर की शब से जुजवी हुकूमती शटडाउन भी हो जाता। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते के आगाज से ही इस बिल पर अपने तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए में बाज़ तरामीम करने पर जोर दिया था, जबकि हफ्ते को सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपने इन एतराजात को दोहराया था। सदर ट्रंप ने हफ्ते की सुबह ट्वीट किया था जिसमें उनका कहना था कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अमेरिका के अजीम लोगों को फीकस $2,000 मिले, ना कि महज $600 जो कि इस बिल में तजवीज किए गए हैं। सदर की जानिब से इमदादी रकम मुख्तस करने की तजवीज को रिपब्लिकन रहनुमाओं की सरजनिश के तौर पर देखा जा रहा था, जो कई माह से इस मामले में डेमोक्रेटिक रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। बिल पर दस्तखत में ताखीर पर कानून साज सदर ट्रंप पर जोर दे रहे थे कि वो जल्द इस बाबत फैसला करें, या तो बिल पर दस्तखत कर दें या इसे वीटो करें ताकि कांग्रेस इस वीटो को मुस्तरद कर सके। सदर ट्रंप ने कांग्रेस की जानिब से मंजूर किए गए दिफाई बजट पर एतराज़ करते हुए कहा था कि इस बिल में जंगों में हिस्सा लेने वाले फौजियों और अमेरिका की अस्करी तारीख से मुतालिक शिकें शामिल नहीं हैं और यूं इस बिल में अफवाज का ख्याल नहीं रखा गया है। सदर ट्रंप का ये भी कहना था कि ये बिल इनकी अमेरिका को कौमी सलामती और खारजी उमूर के मामलों में फौकियत देने की पॉलिसी के मुनाफी है। असद नजीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और आइए अब आपको कोरोना वायरस की दुनिया भर से मिलने वाली ताज़ा तरीन खबरें सुनाते हैं। امریکہ میں ہیلتھ آفیشلز کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی جس میوٹیشن نے برطانیہ کے بعض حصوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی وہ ضروری نہیں کہ امریکہ میں لوگوں کے لیے اس سے زیادہ بیماری میں شدت کا باعث بنے جتنا کہ لوگ پہلے سے موجود کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں یا یہ کہ ویکسین اس پر اثر نہ کرے۔ تاہم امریکہ میں وبائی امراض کے ماہر نے اتوار کے روز خبردار کیا کہ کرونا وائرس کی اس نئی قسم کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے امریکی عہدیداروں کے اس فیصلے کی توثیق کی کہ برطانیہ سے آنے والوں کے امریکہ میں داخلے سے قبل ان کا کرونا ٹیسٹ نیگیٹو آنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی نئی قسم کا بہت احتیاط کے ساتھ مسلسل جائزہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ ویکسین کی وجہ سے لوگوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں اس وبا سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے وباؤں کے لیے تیاری کا پہلا بین الاقوامی دن مناتے ہوئے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ خود کو ناگزیر عالمی وباؤں کے لیے تیار کریں۔ ڈبلیو ایچ او کے چیف ٹیڈروس ایڈھانوم گھبراسس نے کہا ہے کہ اگر ہم تیار ہونے میں ناکام ہو گئے تو ہم ناکام ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وبا کی تیاری کے انٹرنیشنل ڈے کے لانچنگ کے موقع پر جاری ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال وباؤں کی عالمی تیاری کے مانیٹرنگ بورڈ نے اپنی پہلی رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ دنیا کسی عالمی وبا کے لیے بدستور خطرناک حد تک غیر فعال ہے۔ انہوں نے ملکوں کو انتباہ کیا تھا کہ وہ وبا کی تیاری یا اسے روکنے کے لیے کچھ کیے بغیر ایک کے بعد دوسری وبا میں مبتلا نہ ہوں۔ انہوں نے اسے خطرناک حد تک کی کوتاہ نظری قرار دیا۔ عالمی ادارہ صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کووڈ 19 کے 80 ملین سے زیادہ کیسز اور 1.7 ملین اموات ہو چکی ہیں۔ چین میں ایک سابق خاتون وکیل جوانگ جن کو شنگھائی کی عدالت میں ووہان میں کووڈ 19 کے پھوٹ پڑنے کے ابتدائی دنوں میں حکومت کے اقدامات کے حوالے سے رپورٹنگ کرنے پر سرسری سماعت کے بعد لڑائی جھگڑا کرنے اور نقص امن کے الزام میں 4 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس سال فروری میں جوانگ جن نے اپنے مضامین میں لکھا تھا کہ حکومت نے کرونا وائرس کے ابتدا کے دنوں میں لوگوں کو مناسب معلومات فراہم نہیں کی اور ووہان شہر میں مکمل لاک ڈاؤن کی پابندیاں عائد کر دیں جو بقول ان کے انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ 37 سالہ یانگ جن نے آن لائن جھوٹی معلومات فراہم کی۔ یانگ جن کی رپورٹیں اور مضامین سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے تھے اور حکام کے نوٹس میں آنے کے بعد انہیں یہ سزا سنائی گئی۔ چین میں کرونا وائرس کی وسل بلور کا کردار ادا کرنے پر اب تک 8 افراد کو حکومت کو بدنام کرنے کے الزام میں سزائیں دی جا چکی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک بین الاقوامی ٹیم آئندہ چند ہفتوں میں کووڈ 19 کی شروعات کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے لیے چین پہنچنے والی ہے۔ اور کرونا وائرس کی خبروں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کے حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس شخص کی شناخت 63 سالہ اینتھنی کوئن وارنر کے طور پر کی جس نے کرسمس کو الا صبح ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول کے تجارتی علاقے میں گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ حکام نے اتوار کے روز نیشول میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ وارنر نے یہ واردات اکیلے ہی انجام دی اور اس کاروائی کا مقصد تاحال معلوم نہیں ہو سکا۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
مڈل ڈسٹرکٹ کے اٹارنی ڈونلڈ کوکرن کے مطابق جب بم پھٹا تو وہ اس وقت گاڑی میں موجود تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تحقیقات کاروں نے وارنر کا تعلق اس دھماکے سے ثابت کرنے کے لیے ڈی این اے اور دیگر شواہد استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے دھماکے سے 18 کلومیٹر دور ایک مضافاتی علاقے میں واقع وارنر کے گھر کی بھی تلاشی لی ہے۔ نیشول کا یہ علاقہ کنٹری میوزک، بارز اور ریستورانوں کے لیے مشہور ہے۔ وارنر کے کئی پڑوسیوں نے بتایا کہ انہوں نے ہلکے رنگ کی تفریحی گاڑی کو کئی مہینوں وارنر کے گھر کے عقبی لان میں دیکھا ہے جو جمعے کے روز دھماکے میں تباہ ہو گئی۔ پڑوسیوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ایک اینٹینا بھی نصب کرتا ہوا نظر آیا تھا۔ حکام نے بتایا ہے کہ تفتیش اب بھی جاری ہے، تاہم وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ پبلک ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وارنر کو الیکٹرانکس کا تجربہ تھا اور مبینہ طور پر وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ملازمت کر چکا تھا۔ تحقیقات کاروں کو اس بارے میں معلوم نہیں کہ وارنر نے اس اقدام کے لیے جو ان کے بقول سوچا سمجھا تھا نیشول کے ڈاؤن ٹاؤن کا انتخاب کیوں کیا۔ خیال یہ ہے کہ اس دھماکے کا ہدف AT&T کمیونیکیشن کی عمارت تھی، کیونکہ جس گاڑی میں دھماکہ ہوا ہے وہ اس کے قریب پارک کی گئی تھی اور دھماکے کی وجہ سے کئی علاقوں میں سروس متاثر ہوئی جو اتوار کی سہ پہر تک بحال کر دی گئی۔ نیشول کے میئر جان کوپر نے سی بی ایس نیوز کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے ٹی این ٹی بلڈنگ کے سامنے دھماکہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کمیونیکیشن سروس پر حملے کی ایک کوشش تھا۔ جمعے کو ہونے والے دھماکے میں درجنوں عمارتوں کو نقصان پہنچا، جبکہ پولیس کے مطابق 3 افراد کو ہسپتال بھجوایا گیا جو اس دھماکے میں زخمی ہوئے تھے، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے مشرقی حصے میں امریکہ کی پشت پناہی میں افواج دہشت گرد گروپ داعش سے منسلک عسکریت پسندوں پر نئے حملے کر رہے ہیں۔ اس نئی کارروائی کی قیادت سیرین ڈیموکریٹک فورسز یعنی ایس ڈی ایف صوبہ دیر الزور میں داعش کی باقیات کو ہدف بنا رہے ہیں۔ اس صوبے کی سرحد عراق سے ملتی ہے۔ کرد قیادت میں فوجی اتحاد ایس ڈی ایف کا کہنا ہے کہ اس کی حالیہ کارروائیوں کا ہدف صوبے کے مشرقی حصے میں داعش کے فعال سیل ہیں۔ ایس ڈی ایف نے مزید بتایا کہ اس کی افواج نے اس کارروائی کے دوران بڑی مقدار میں اسلحے پر بھی قبضہ کیا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ ایس ڈی ایف نے داعش کو شکست دینے کے لیے امریکہ کی قیادت والے عالمی اتحاد کی حمایت کے ساتھ اتوار کے روز مزید حملے کیے۔ شام میں جنگ کی صورتحال کی نگرانی کرنے والے اس گروپ کے تحقیقات ملک بھر میں موجود ہیں۔ مارچ 2019 میں اپنی شکست کے باوجود داعش مشرقی شام کے دوسرے حصوں اور دارالزور میں اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ داعش کے عسکریت پسندوں نے وسطی شام کے حصوں اور صحرائی علاقوں میں سرکاری افواج اور متحدہ ملیشیا کے خلاف بھی حملے زیادہ کر دیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ داعش کے پاس اس وقت شام یا عراق میں علاقوں پر قبضہ کرنے کی صلاحیت تو نہیں، لیکن یہ امکان موجود ہے کہ عسکریت پسند گروپ ان دونوں ملکوں پر بڑے حملے کرنا جاری رکھے گا۔ ایران کے دارالحکومت تہران کے شمال میں واقع پہاڑوں میں ہونے والی شدید برف باری کے بعد کم از کم 12 کوہ پیما ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایران میں حالیہ دنوں میں ہونے والی برف باری اور تیز ہواؤں کے سبب ملک کے اکثر حصوں میں شاہراہیں بند ہو گئیں، جبکہ ذرائع آمد و رفت بھی متاثر ہوئے۔ ایران میں متعدد کوہ پیما بھی لاپتہ ہیں، جبکہ جمعے کے روز بھی 2 ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی تھی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق کوہ پیماؤں کے خاندان حکام سے رابطے میں ہیں، جبکہ حکام نے لاپتہ کو پیماؤں کی تعداد میں اضافے کے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ ریڈ کرسنٹ میں ایمرجنسی آپریشن کے سربراہ مہدی ولی پور کا کہنا ہے کہ کوہ پیماؤں کی ہلاکت پہاڑوں پر ہوئی، جبکہ ایک کوہ پیما جسے ریسکیو کیا گیا تھا اس کی موت ہسپتال میں ہو گئی۔ مہدی ولی پور کا مزید کہنا تھا کہ کم از کم 7 کوہ پیما ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ تہران البرز پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہے، جہاں کئی اسکائی ریزورٹس موجود ہیں۔ دوسری طرف ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق میری ٹائم کے حکام جمعے کے روز خلیج میں پھنسنے والے ایرانی بحری جہاز کے 7 اہلکاروں کی تلاش میں ہیں۔ میری ٹائم کے نائب سربراہ اسماعیل مکیزادہ کا کہنا ہے کہ وہ لاپتہ اہلکاروں کی تلاش میں تمام دستیاب سہولتیں اور فورسز کا استعمال کر رہے ہیں، اور عمان، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے ریسکیو سینٹرز کو بھی اس بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے۔ اور خبروں کے اختتام سے پہلے آئیے آپ کو سنواتے ہیں ایک دلچسپ رپورٹ۔ اٹلی کے شمالی خطے میں واقع قدیم شہر پومپے میں آثار قدیمہ کے یورپی ماہرین نے ایسی ہوٹل نما دکانیں دریافت کر لی ہیں جو کہ رومن راہگیروں کو گرم کھانا اور مشروبات پیش کیا کرتی تھیں۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
پومپئی رومن بادشاہت کے دور میں ایک مصروف شہر تھا، تاہم 79 قبل اس مسیح میں شہر کے قریب واقع آتش فشاں اچانک لاوا اگلنا شروع ہو گیا، جس سے یہ شہر دیکھتے ہی دیکھتے جلتے ہوئے لاوے میں دب گیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ماہرین آثار قدیمہ نے یہ دکانیں ہفتے کو پومپئی شہر کے ریجیو حصے میں دریافت کی، جسے سیاحوں کے لیے ابھی نہیں کھولا گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کو لگ بھگ 2000 سال پرانے کھانوں کے آثار ایسے برتنوں میں دریافت ہوئے جنہیں دکاندار گول سوراخ کر کے کاؤنٹر کے نچلے حصوں میں محفوظ کرتے تھے۔ ان کاؤنٹرز کے فرنٹ کو رنگدار فریسکو ڈیزائن سے سجایا جاتا تھا، جن میں سے چند کاؤنٹرز پر ان جانوروں کی تصاویر بنائی گئی تھی جو کہ کھانے کا حصہ ہوتے تھے، جیسے چکن اور بطخیں جنہیں الٹا کر کے لٹکایا جاتا تھا۔ پومپئی آرکیولوجیکل پارک کے ڈائریکٹر مسیمو اوسانا کا کہنا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی دریافت ہے۔ ان کے بقول یہ پہلا موقع ہے کہ پارک میں موجود کسی مقام کو مکمل طور پر کھودا گیا ہے۔ کھدائی کے دوران پیتل سے بنا مشروب پینے والا برتن جسے پیٹرا کہا جاتا تھا دریافت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سوپ اور اسٹو پکانے کے لیے استعمال ہونے والا جار اور شراب کی بوتل بھی دریافت ہوئی ہے۔ کئی صدیوں بعد اس شہر کی کھدائی کے دوران ملبے تلے کئی ایسے عالیشان مکان، عوامی غسل خانے اور دستکاریوں کے مراکز بھی برآمد ہو چکے ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچ گئے تھے۔ اٹلی کے شہر نیپلس کے شمال مشرق میں 23 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پومپائی میں لگ بھگ 13,000 لوگ رہتے تھے۔ یہ شہر ایک ایسی تباہی سے ہمکنار ہوا جو کئی ایٹم بم پھٹنے کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے بھی زیادہ تھی۔
اس کے ساتھ خبریں تو ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں مزید رپورٹیں۔ امریکہ میں صدر اور نائب صدر کے انتخاب کا تیسرا مرحلہ 6 جنوری کو اس وقت درپیش ہوتا ہے جب یہ نتائج گنتی اور سرٹیفیکیشن کے لیے کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ عام طور سے اس مرحلے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، لیکن اس بار صورتحال کچھ مختلف ہے۔ کس اعتبار سے؟ ہمارے ساتھی قمر باز جعفری نے سیئرل یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود سے گفتگو کی ہے۔ آئیے پیش کرتے ہیں دو حصوں پر مشتمل رپورٹ کا پہلا حصہ۔
امریکہ میں صدارتی انتخاب کا عمل مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور اس کا سب سے آخری مرحلہ وہ ہوتا ہے جب الیکٹرل کالج سے دیے گئے حتمی نتائج امریکی کانگریس میں آتے ہیں اور وہ ان نتائج کو سرٹیفائی کرتی ہے۔ اس الیکشن کی صورتحال اس لحاظ سے مختلف ہے کہ صدر ٹرمپ نے بعض ریاستوں کے انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور بقول ان کے انہیں دھاندلی کے ذریعے ہروایا گیا ہے۔ ہم نے سیاٹل یونیورسٹی میں اسکول آف لا کے پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود سے گفتگو کی کہ آئینی طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور اس بار کے حالات امکانات کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
پروسیس تو یہ ہے کہ صدر کے الیکشن کا سمجھ لیجئے کہ 3 سٹیپس میں ہوتا ہے۔ پہلے تو الیکشن ہوا جو یہاں بھی ہوا نومبر کے شروع میں، ہر ریاست کے نمائندگان ہوتے ہیں جو الیکٹریکل کالج میں جاتے ہیں، اس پروپورشن سے جو جس طرح صدر کا امیدوار جیتا ہو، تو وہ مرحلہ بھی یہاں ہو گیا 14 دسمبر کو، کہ جب تمام 50 ریاستوں کے نے سرٹیفائی کیے اپنے ریزلٹ، جس کے مطابق بائیڈن صاحب کو 306 اور ٹرمپ صاحب کو 232 ووٹ ملے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اسٹیٹ سرٹیفائی کر دیتی ہیں تو وہ سیلڈ انولپ میں ڈال کے وہ بھیج دیے جاتے ہیں سینٹ کو۔ تو تیسرے مرحلے میں جو ہوگا January 6 کو 1 بجے، وہ دونوں ہاؤسز یعنی کہ سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کا اکٹھا اجلاس ہوگا، اور وائس پریزیڈنٹ پینس اپنی حیثیت میں، جو کہ وہ سینٹ کے صدر کی حیثیت میں، اس کی صدارت کریں گے، اور وہ ایک ایک کر کے جو ہے کھولیں گے وہ سیلڈ انولپ، اور اس کو اناؤنس کریں گے کہ جی یہ ریزلٹ آیا ہے اس ریاست سے، یہ ریزلٹ آیا ہے اس ریاست سے، اور جو وہ مشترکہ اجلاس ہے سینٹ اور نمائندہ گان کا، وہ اس کو اپروو کر دے گی۔ جو ممکن ہے اس دفعہ ہونا وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ایک آدھ جو ریپبلکن ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے نمائندے ہیں، انہوں نے تو کہا بھی ہے کہ جی ہم آبجیکٹ کریں گے کئی ریزلٹس پہ، تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ آبجیکشن صرف ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے ممبر کے کرنے سے نہیں ہوتی، ضروری ہے کہ کم از کم ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیو کا ممبر اور ایک سینٹ کا ممبر آبجیکٹ کرے۔ اگر ایسی آبجیکشن ہوتی ہے تو پھر دونوں ایوان الگ الگ ہو جاتے ہیں، اس بات پہ تھوڑے 2 گھنٹے کے لیے بحث کرتے ہیں اور پھر ووٹ ڈلتا ہے۔ اگر دونوں ایوان جو ہے منظور کریں اس آبجیکشن کو، تو پھر اس ریاست کی وہ ووٹ مسترد ہو سکتے ہیں۔ اب اس بات کا امکان اس دفعہ بہت کم ہے کہ اگر تو ریپبلکنز نے کوئی ممبر نے سینٹ کے اور ہاؤس کے ممبر نے اگر اعتراض کیا بھی، تو پھر سینٹ اور ہاؤس کی طرف یہ بات چلی جائے گی، اور ہاؤس میں اس آبجیکشن کو سپورٹ نہیں مل سکے گی کیونکہ وہاں پہ ڈیموکریٹس کی اکثریت۔
یہ تھے ڈاکٹر طیب محمود، جو بتا رہے تھے کہ اس بار صورتحال قدر مختلف ہے۔ کس اعتبار سے مختلف ہے؟ یہ رپورٹ کی اگلی قسط میں کل سماعت فرمائیے گا۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کرونا وائرس جس تیزی سے پھیل رہا ہے اسی تناسب سے اس میں تغیرات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اس پس منظر میں دنیا بھر میں سائنسدان کرونا ویکسینز کی افادیت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے، آئیے پیش کرتے ہیں۔
حالیہ چند ہفتوں میں کرونا وائرس میں تین نئی تغیرات کا انکشاف ہوا ہے، جس میں برطانیہ میں ابھرنے والی قسم سر فہرست ہے۔ برطانیہ کے جنوبی مشرقی علاقوں میں پائے جانے والا کرونا کا یہ قسم اب یورپ، آسٹریلیا اور سنگاپور میں پھیل گیا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس جتنا تیزی سے پھیل رہا ہے اسی کے تناسب سے اس میں تغیرات رونما ہو رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ویکسین لگانے کے عمل کو زیادہ چیلنج درپیش ہوگا۔ کراچی یونیورسٹی کے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز میں طبی ماہر پروفیسر رضا شاہ کرونا وائرس کے لیے آزمائشوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کووڈ 19 کے لیے ویکسینز خریدنے سے قبل وائرس میں تغیرات کو باریک بینی سے دیکھ رہی ہے۔
تمام جو کنٹریز ہیں اس میں ایک خوف کی لہر تو دوڑ گئی ہے، ایون پاکستان میں بھی جو ہے یہ کا ڈسکشن ہے کہ کیا اگر یہ ویریئنٹ آ گیا تو کیا یہ ویکسینیشن جو اس وقت گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ موسٹ پروبلی کہ جو چائنیز ویکسین ہے وہ پرچیز کی جائے اور اپنے لوگوں کو لگائی جائے، تو کیا اس وقت یہ جو ہے ماس اسکیل میں پرچیز کرنا ریئلی میک سینس اور نہ ان کیس انفیکٹیو ہوا ویکسین اس ویریئنٹ کے خلاف۔
آپ جانتے ہیں کہ تین نئے اسٹرینز دریافت ہوئے ہیں، یہ یو کے والا اسٹرین جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن کیونکہ آپ تحقیق بھی کرتے ہیں اس معاملے پہ، تو یہ بتائیے کہ جب تغیرات ہوتی ہیں کووڈ 19 کی ساکھ میں تو وہ کس قسم کی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے کیوں نئے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں؟
یہ مختلف قسم کی ہوتے ہیں۔ ایک تو جو سب سے اس وقت یو کے والا کے جو ٹرانسمیٹنس ریٹ ہے، جو ان کے سرفیس پہ ریسپٹرز ہیں وہ جو ہیومن باڈی میں پائے جانے والے ریسپٹرز ہیں ان کے ساتھ زیادہ میچ کر جاتے ہیں، اور جو کی لاک سسٹم ہوتا ہے وہ یعنی بہت کامن جو ہیومن باڈی پہ جو ریسپٹر موجود ہوتے ہیں تغیرات سے وہ بھی بن جاتے ہیں کہ بھائی وہ پھر اس کی وجہ سے پھر ٹرانسمیٹنس ریٹ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لیتل افیکٹ جو ہے وہ بھی جو ہے یعنی ان کا زیادہ بڑھ جاتا ہے، مثلاً کوئی ریسپٹرز نوز میں ہے یا ایون سکنز کے یا آئیز میں یا ایون ایئرز میں۔ بینگ سائنٹسٹ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بھائی نئے چیلنجز اس کے ساتھ آئیں گے اور ہمیں نئے ڈائمنشن ان کے ایکسپلور کرنے ہوں گے پر ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے اور ان کے پریونشن کے لیے۔
یہ تھے کراچی یونیورسٹی کی ایچ ای جے سینٹر سے منسلک پروفیسر رضا شاہ۔ دوسری طرف لاہور میں نجی ہسپتالوں کے منتظم ڈاکٹر شمائل آرائی کا کہنا تھا کہ برطانیہ سے آنے والے مسافروں کو کرونا وائرس کی نئی قسم کے لیے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔
ابھی حالیہ جو میوٹیشن یو کے میں پائی گئی تھی جس کو B117 کے نام سے پہچانا جا رہا ہے، وہ میوٹیشن کے حوالے سے ابھی تک جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند روز میں کچھ لوگ ہیں جو یو کے سے یہاں پر آئے، اس میں سے کچھ لوگوں میں یہ تو کنفرم نہیں کہ یہی والا اسٹرین ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ان میں کرونا پایا گیا، اور ابھی مزید پبلک ہیلتھ کے جو لوگ ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہیں جو ایئرپورٹ سے جو ان کے پاس ڈیٹا ہے، لیکن تقریباً 45 کے قریب لوگ ہیں جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پائے، اور 56 میں سے دو لوگ تھے جن کا کرونا پازیٹیو تھا۔ ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ میوٹیٹڈ کرونا وائرس ہی ہے ان میں، اور کیا ان کے جو کانٹیکٹس ہیں انہوں نے آگے بھی کئی لوگوں کو تو نہیں پھیلایا۔
آپ کے علم میں ہوگا کہ اکتوبر میں WHO کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی 10% آبادی کو کرونا وائرس ہو گیا تھا، اب تو فگرز اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں وائرس ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میوٹیشنز بھی اسی تناسب سے ہوں گی۔
جی، اب یہ جو میوٹیشن جس کے بارے میں ہم بھی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو میوٹیشن آئی تھی D614G، اسی طریقے سے جیسے جیسے یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے تو یہ ایک نیچرل اس کا ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہے کہ وہ اپنے پھیلاؤ کے دوران فردر میوٹیٹ ہونے کے چانسز ہیں. صرف اس میں اس وقت یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ جو میسنجر آر این اے ایم آر این اے کی جو ویکسین ہے موڈرنا کی اور فائزر کی, اس میں یہ صلاحیت ہے کیونکہ وہ سنتھیٹک ہے کہ وہ ریپڈلی یا ہفتوں کے اندر اس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے اس میوٹیشن کی یا قدرے جو فیوچر میں کوئی میوٹیشنز آئیں. اس کی بنسبت جو اٹینیویٹڈ یا وہ جس کو وائرس کو کمزور کر کے ویکسین تیار کی جاتی ہے اس میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اس کو تبدیل کرنے میں تاکہ وہ کارگر ہو.
یہ تھے لاہور میں نجی ہسپتالوں کے منتظم ڈاکٹر شمائل آرائیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
اب بات کرتے ہیں کچھ ٹورزم کی. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ٹورزم کی نئی نئی قسمیں سامنے آ رہی ہیں, جن میں سے ایک ایگری ٹورزم ہے جس کے تحت پاکستان بھر میں مختلف ادارے, یونیورسٹیاں اور کاشتکار ایگری میلوں یا ایگری مارکیٹس کا انعقاد کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں ماہرین نے بتایا تھا کہ ٹورزم کا یہ شعبہ ٹورزم انڈسٹری اور ایگریکلچر انڈسٹری میں دن بدن اہمیت اختیار کر رہا ہے. یاسمین جمیل نے ان ماہرین کے انٹرویوز پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی جو اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
ایگری ٹورزم کے موضوع پر اس راؤنڈ ٹیبل میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ آف ایگرونومی کے چیئرمین شہزاد مقصود بسرا نے ایگری ٹورزم کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے ثقافتی پس منظر پر روشنی ڈالی.
ایگری ٹورزم یہی کو ہم ایسے ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک فارم کے اوپر جب لوگ جاتے ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ, سکولز جاتے ہیں, کالجز جاتے ہیں یا شہروں کے لوگ جاتے ہیں, اب بیک ٹو نیچر دیہات میں جاتے ہیں, وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کھیت کھلیانوں میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں سے ان کے لیے فوڈ کیسے پروڈیوس ہو رہی ہے, تو وہ ان کے لیے فن بھی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور ان کے اندر وہ فوڈ بھی ہے. اس کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ جو ایک ہمارا پرانا زمانہ تھا اس میں کیا تھا کہ ایک گاؤں کا کلچر کیا تھا, ہمارا دیہاتی جو رورل کلچر تھا وہ کیا تھا. اس رورل کلچر میں یہ تھا کہ وہاں جو خوشحال طبقہ تھا وہ ذمہ دار تھا, اس کے پاس جب ایک فصل آتی تھی تو اس نے اس کی خوشیاں منانا ہوتی تھی, جیسے ویساکھی مل رہا ہے تو اس کے پاس گھر دانے آ گئے, فصل آ گئی تو اس کے پاس پیسے آئے نا, تب اس نے انٹرٹین ہونا ہے تو انٹرٹین کرنے کے لیے وہ ایک میلہ ٹھیلا وہاں سجتا تھا, اور اس میلے ٹھیلے کو سجانے کے لیے جو ورکنگ کلاس تھی وہاں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی تھی. جیسے وہاں پہ جو حلوائی ہے وہ اپنے وہ مٹھائیاں بناتے تھے, جو بڑبوجے جسے کہتے ہیں وہ دانے بھونتے تھے, اس طرح جو دوسرے لوگ تھے وہ ڈھول ڈبکا سب کچھ وہ دیہات میں کرتے تھے اور وہ انٹرٹینمنٹ وہ چلتی تھی, یہ سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ وہی تھی ان کی. اچھا اب آہستہ آہستہ جب لوگ اربنائزڈ ہو گئے, شہروں میں بس گئے, تو شہروں کی جو زندگی تھی وہ نیچر سے کافی ہٹ کے ہوئی. اب اس میں جو انٹرٹینمنٹ تھی وہ چینج ہوتی گئی, فلم آ گئی, ٹی وی آ گیا, سینما آ گیا, اس کے بعد انٹرنیٹ آنے پر ریولیوشنائز ہو گیا, سوشل میڈیا آنے کے بعد انٹرٹینمنٹ اس قدر چینج ہو گئی, شہری لائف میں پروسیس فوڈ اتنی ہو گئی کہ لوگوں کا لائف سٹائل ایسا ہو گیا, آرام طلب ہو گیا کہ صحت برباد ہو گئی. اب انٹرٹینمنٹ وہ جو دیکھ رہے تھے وہ لگ رہا تھا کہ اب ان کی صحت کو برباد کر رہی. اب یہ ڈفرنٹ وبائیں آ رہی ہیں کر رہے ہیں, ہسپتال بھر رہے ہیں, تو لوگوں کا اندازہ ہوا کہ وہ جو بیک ٹو نیچر تھا نا وہ والی انٹرٹینمنٹ بہت زبردست تھی, لیکن وہ اب کھو گئی ہے نہیں ہے. تو ایگری ٹورزم نے اب ایک نیا پوری سائنس کی شکل اختیار کر لی ہے کہ دوبارہ اس کی ریوائیول کی جائے, لیکن ایک طریقے کے ساتھ جس میں انٹرپرینیورشپ کا کنسپٹ بھی ہو کہ فارمر صرف اور صرف اپنی پروڈیوس بنا کے تو منڈیوں تک نہ لے کے جائے, اس کو اس طرح پریزنٹ کرے, اپنے فارم کو ایسا پریزنٹ کرے. تو اب شہروں کے اندر جو پروسیس فوڈ مل رہی ہے اس کی بجائے جب وہ کھیتوں میں جاتے ہیں وہاں ایک میلے ٹھیلے سجائے جاتے ہیں تو ان کے لیے وہاں سے وہ فوڈ بھی لے کے آتے ہیں, انٹرپرینیورشپ بھی سیکھ رہے ہیں وہاں ذمہ دار. اور اس میں جو یونیورسٹیز ہیں یہ اب اپنا رول اس طرح پلے کر رہی ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر اس چیز کو آرگنائز کر کے سوسائٹیز کی شکل میں, اور ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان جو کہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ مل کے اس کے ایونٹس آرگنائز کرواتی ہے یونیورسٹی کے اندر بھی اور فارم لیول کے اوپر بھی, اور یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, اور شاید ہی کوئی ویکینڈ ایسا ہو کہ جب یہ ایکٹیویٹی نہیں ہو, پر ہر سال کم و بیش 40-50 ایونٹس ہو رہے ہیں پچھلے کئی سال سے.
اور پاکستان میں ایگری ٹورزم کارپوریشن اور یونیورسٹیاں کس طرح یہ ایگری میلے کروا رہی ہیں, اس بارے میں ادارے کے چیئرمین بابا راجا نے بتایا.
کوئی بھی فصل کہیں بھی تیار ہوتی ہے پورے پاکستان میں, اس جگہ پہ جا کے اس فارم پہ ہم اس کو ایک سیلیبریٹ کرا دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں لوکل جو کاٹن انڈسٹری ہے وہ ایک ڈیولپ ہوتی ہے, وہاں کی جو خواتین ہیں وہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں آتی ہیں, وہاں کے جو بچے ہیں ان کو آن لائن چیزیں بیچنا ہم سکھاتے ہیں, اور اس جگہ کی اوور آل جو سچویشن ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے.
اس راؤنڈ ٹیبل میں گفتگو کرتے ہوئے ماہرین نے اس شعبے کی سیاحوں کے لیے, فارمرز کے لیے, طالب علموں کے لیے, ایگریکلچر انڈسٹری کے لیے, سیاحت کی انڈسٹری کے لیے اور مقامی کمیونٹیز کے فائدوں کے لیے اہمیت پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ آنے والے دنوں میں اس کی اہمیت میں کس حد تک اضافہ ہو سکتا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آخر میں بات کرتے ہیں آٹزم کی, جو ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس کے بارے میں آگہی بہت کم ہے اور اسی لیے اکثر والدین اپنے بچوں کی مدد کے لیے کچھ کرنے سے قاصر رہتے ہیں. ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے اس بارے میں دو ماہرین سے بات کی ہے کہ آٹزم کی علامتیں اور علاج کیا ہے, آئیے سنتے ہیں.
اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جامن داس راٹھی, جو سندھ گورنمنٹ کے اسپیشل ایجوکیشن کے پروگرام سے وابستہ رہے ہیں اور اس وقت کراچی میں اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز ٹریننگ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں. ڈاکٹر شلینا بامانی آغا خان یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور پیرنٹنگ ایجوکیشن پروگرام کو لیڈ کرتی ہیں. تو ڈاکٹر شلینا, تو کس طرح والدین یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے کو آٹزم ہے؟
سو سب سے پہلا شناز ہمیں جو انڈیکیٹر دیکھنا ہوتا ہے بچوں میں, وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسپیچ ڈیلے یا اسپیچ میں بہت زیادہ اس طرح کے جو بچہ اے با با آ با کافی سالوں تک کہہ رہا ہو, یا اس کے آپ نے منہ دیکھا ہوگا, ہونٹ دیکھا ہوگا, تھوڑے سے فیزیولوجیکل اس میں کافی زیادہ اکثر اثرات نظر آتے ہیں. سملرلی جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں شناز, وہ آئی کانٹیکٹ بہت کم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. تھرڈ چیز جو بچوں میں ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے ٹربل ہولڈنگ کانورسیشن, یعنی وہ کر نہیں پاتے کمیونیکیٹ بہت, یو نو جو آپ ان سے کہیں گی ہو سکتا ہے وہ ویسا جواب نہ دیں, بالکل ہی ڈفرینٹ سا جواب دیں. ان کی موٹر اسکلس جو ہوتی ہے, فائن موٹر, گراس موٹر اسکلس, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو ڈھائی سال کے بچے جو ہے وہ بٹن آرام سے اپنے شرٹ کا بند کر سکتے, ان بچوں کی وہ گرپ ڈیولپ نہیں ہوتی, چلتے چلتے گر جاتے ہیں, چلتے چلتے تھوڑی سی ان کی جو ہے وہ اسنیک جیسی ان کی وہ ہو جاتی ہے, اور یہ بہت زیادہ اپیرنٹ بھی ہوتی ہے اور بہت فریکوینٹ بھی ہوتی ہے. سو یہ کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ جو پیرنٹس اگر وقفے وقفے سے نظر آ رہے اور اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آ رہی, تو دیٹ از دا ٹائم جب آپ ایک پراپر سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر جو ہے اسکریننگ کرا کر پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو آٹزم ہے یا نہیں ہے.
تو جامن داس راٹھی صاحب, آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کون سے پروگرام ہیں اور یہ کہ ان سب کے لیے جو ادارے قائم ہیں وہ ایک ہی جگہ ہے مختلف ڈس آرڈرز کے یا الگ الگ ہیں؟
کراچی میں بہت بڑا آٹزم کا ایک سینٹر کھلا ہوا ہے, پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اس کو میڈیکل والے لیتے ہیں ایز اے ڈیزیز, مگر اسپیشل ایجوکیشن میں ہم کسی بچے کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے اس کو ڈیزیز میں نہیں لیتے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی اسٹرینتھ کی طرف جانا چاہیے.
کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کو آٹزم ہوتا ہے ان میں کچھ دوسرے بھی ڈس آرڈر آ جاتے ہیں.
شناز, چونکہ یہ جینیٹک اور نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ آٹسٹک ہے شاید وہ تھوڑا سا اے ڈی ایچ ڈی بھی ہے, یا کوئی ڈاؤن سنڈروم بچہ ہے تو اس میں تھوڑی سی آٹزم بھی ہے, یا کوئی فزیکلی ڈسیبل ہے یا کوئی ویژولی ڈسیبل ہے. اس کے دو ویو پوائنٹس ہیں, ایک میڈیکل ویو پوائنٹس ہیں جس میں آپ ملٹیپل ڈس آرڈرز بھی بچوں کو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور ایک اس کا سوشل آؤٹ لیٹ ہے. تو ایز سوشل بیہیویئر سائنٹسٹ جو ہیں ہم, کتنے بھی ملٹیپل ڈس آرڈر ہوں بچہ تو بچہ ہی ہے, سو اس کو سینٹر پلیس کر رہے ہوتے ہیں, مگر سائنس کی ایویڈنسز بے شک ہیں جس میں ملٹیپل ڈس آرڈرز کو بھی کافی دیا گیا. سو یہ ملٹیپل ڈس آرڈر آل ڈیپینڈز آن جینز.
اگر ارلی انٹروینشن ہو جاتی ہے, بالکل ارلی انٹروینشن ہوتی ہے اور اس کا پروگرام بچے کا اپنی شروع کر دیتے ہیں, میر بھی وہ ڈس آرڈر اکیلا سنگل اپنی پلیس پہ رہے, ادر وائز جیسے جیسے ایج گزرتی ہے, آرٹسٹک کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے نا, آرٹسٹک کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک آرٹسٹک بچے میں ڈس آرڈر نہیں ہو, 100% کو موبلٹیز ہوں گے. ڈپریشن آپ دیکھیں, آرٹسٹک بچہ ہے اس کی بات اگر نہیں سمجھ رہا ہے, اس کی کمیونیکیشن کو فالو کوئی نہیں کر رہا ہے, تو اس میں کتنے ڈس آرڈر اور آ جائیں گے.
بالکل صحیح.
اینزائٹی اس میں آ جائے گی, ڈپریشن اس میں آ جائے گی کہ کوئی مجھے فالو ہی نہیں کر رہا, یہ دنیا ہی الگ ہے, میری دنیا ہی ڈفرنٹ ہے. بہت بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ارلی انٹروینشن ہماری کتنی اچھی ہے, اس میں پیرنٹ کا بہت بڑا رول ہے.
کیا سائن لینگویج وغیرہ سب کچھ آپ لوگ سکھائیں گے پھر وہاں پر؟
دیکھیں سائن لینگویج صرف ڈیف بچوں کے لیے نہیں ہے نا, سائن لینگویج آپ سمجھیں کہ نان وربل سارے کڈس کے لیے ہے, کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے, یہ ضروری نہیں ہے بچہ بولے, تو ان کے لیے سائن لینگویج از پرفیکٹ پروگرام ہے نا, بچے کی پرابلم آپ سمجھ سکیں, بچہ آپ کی بات سمجھ سکے تو چیزیں بہتر ہو سکتی.
میں دیکھا ہے جب بچوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا, تو ایک ماں باپ پر نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ شرمندگی محسوس کرتے ہیں, یا تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ان کی غلطی ہے, یا شاید انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کو باہر لے کے گئے تو سوشلی مطلب اتنا بچوں کے ساتھ گھل مل نہیں سکے گا اور شاید وہ آکورڈ فیل کرے گا. تو کیا مشورہ دیں گے والدین کس طرح اس چیز سے ڈیل کریں؟
میں چونکہ ایسے گھر میں پیدا ہوئی کہ کافی سارے میں نے خود سے بہت کلوزلی ڈسیبل دیکھے, میرے اپنے فادر بھی ڈسیبل تھے, ٹوٹلی کنفائنڈ ٹو بیڈ تھے, سو میں یہاں بہت کنفیس کرنا چاہوں گی اپنی بات کی بھی کہ ڈیفینیٹلی ایک سوشل پریشر ہوتا ہے. اس کے دو فیکٹرز ہوتے ہیں شناز, ایک تو آپ کو سوسائٹی بہت زیادہ سٹگما اور ٹیبو کرتی ہے, سو میری ریکویسٹ ہوگی ہر اس لسنر سے جو یہ سن رہے ہیں کہ مین سٹریمنگ پہ, انکلوژن پہ آپ بہت زیادہ فوکس کریں. پہلی چیز یہ ایکسیپٹنس ہونا بہت ضروری ہے کہ اس بچہ جو ہماری فیملی میں آیا ہے آٹسٹک بچہ, وہ ایک اسپیشل نیڈ کے ساتھ آیا ہے. سو فرسٹ کی از ایکسیپٹنس, سیکنڈ کی از ٹو پراؤڈلی سوشلائز. آپ جہاں جائیں اس بچے کو اپنا تمغہ سمجھ کے لے جائیں, آپ دکھائیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یو نو یہ میرا بچہ ہے, سو واٹ اگر وہ اچھل رہا ہے, کود رہا ہے, آپ سے بات نہیں کر رہا, کونے میں چھپ جاتا ہے. یہ بچے ویسے ہوتے ہیں شناز, اگر ان کو تھوڑی سی بہیویئر تھراپی یا آرٹ تھراپی دی جائے تو ان کے اندر ایک بہت ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے, سو ان تھراپیز کے ذریعے وہ ہڈن ٹیلنٹ بہت اچھے سے سامنے آ جاتا ہے. اور تیسرا, ان کو ڈیفینیٹلی اسکولس میں بھیجیں, بہت ضروری ہے بچوں کا اسکول جانا, بچوں کا سینٹر میں جانا اور تھراپیز.
تو سمین آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کا بچہ کسی طرح کے ڈس آرڈر کا شکار ہے تو ماہرین کی مدد اپنی جگہ, لیکن خود ماں باپ سب سے بہتر کام کر سکتے ہیں اپنے بچے کے لیے اور اسے نارمل بچوں کے برابر لانے کے لیے. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ دہشت گرد گروپ القاعدہ اور اس سے منسلک ہلاکت خیز گروپوں کو برابر نشانہ بنا رہا ہے جن میں الشباب شامل ہے. حال ہی میں محکمہ خارجہ نے الشباب کے سینئر لیڈروں عبداللہ عثمان محمد اور معلیم ایمن کو خاص عالمی دہشت گردوں کا درجہ دیے جانے والوں میں شامل کیا ہے. عبداللہ عثمان محمد, جسے انجینئر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے, الشباب میں دھماکہ خیز مواد کا ایک سینئر ماہر ہے جو اس دہشت گرد گروپ میں دھماکہ خیز مواد کے آپریشن اور اس کی تیاری کے عمومی نظام کا ذمہ دار ہے. یہ الشباب کے نام نہاد امیر کا ایک خصوصی مشیر اور الشباب کے میڈیا ونگ الکتاب کا سربراہ بھی ہے. معلم ایمن جیش ایمن کا سربراہ ہے جو کینیا اور صومالیہ میں دہشت گرد حملوں کی کارروائیاں کرنے والے الشباب کا ایک یونٹ ہے. ایمن جنوری 2020 میں مانڈا بے کینیا میں سمبا نامی کیمپ پر حملے کی تیاری کا ذمہ دار تھا, جس میں امریکی فوج کا ایک رکن اور دو امریکی ٹھیکیدار ہلاک ہو گئے تھے. الشباب کو مارچ 2008 میں ایک دہشت گرد تنظیم کا درجہ دیا گیا تھا اور وہ بدستور صومالیہ اور کینیا کے امن و سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. وزیر خزانہ مائیک پومپیو نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ نے الشباب کی جانب سے غیر قانونی مالی معاونت کے ہتھکنڈوں کو منتشر کرنے, شہریوں کے خلاف مزید حملوں کی اس کی صلاحیت کو محدود کرنے اور دہشت گردی کے لیے مالی امداد کو روکنے میں صومالیہ کی وفاقی حکومت کی اعانت کا تہیہ کر رکھا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اس دہشت گرد گروپ کی صلاحیت اور آپریشن کو ناکارہ بنایا جا سکے اور مشرقی افریقہ میں اس کے کنٹرول اور اثر و نفوذ کا قلع قواں کیا جا سکے. ان اقدامات کے نتیجے میں امریکیوں کو محمد اور ایمن کے ساتھ کسی قسم کے بھی لین دین کرنے کی عمومی ممانعت ہوگی. امریکہ کی حدود میں ان کی املاک اور املاک میں ان کے مفادات پر بندش ہوگی. اس کے علاوہ الشباب کو مادی اعانت یا وسائل کی جان بوجھ کر فراہمی یا اس کی کوشش یا اس کی سازش جرم تصور کی جائے گی۔ دہشت گردی کا قلعہ خمہ کرنے سے متعلق رابطہ کار نیتن سیلز نے کہا ہے کہ یہ تعزیرات سمندر پار ملکوں میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہیں۔ ہم اس جنگ میں اپنے تمام وسیلوں کو بروئے کار لا رہے ہیں اور اس کے لیے نہ صرف تعزیرات بلکہ معلومات کے تبادلے کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی جوابی پیغام رسانی، سفر پر پابندیوں اور شراکت داری کی صلاحیت بھی بڑھائی جا رہی ہے تاکہ کمزور اہداف کی حفاظت کی جا سکے۔ رابطہ کار سیلز نے مزید کہا کہ امریکہ کسی بھی ایسے غیر ملکی دہشت گرد گروپ کو نشانہ بنانے کے لیے مستعد ہے جو ہمارے شہریوں، بیرون ملک ہمارے مفادات یا ہمارے اتحادیوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ ایسے افراد کی نشاندہی سے ہمارا مقصد الشباب جیسے دہشت گرد گروپ سے لاحق خطروں کا تدارک کرنا ہے اور ان اقدامات سے یہی کچھ حاصل ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔